بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. واقعہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا چل رہا تھا. کعبہ کی تعمیر کے سلسلے میں بات یہاں تک بتلائی تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے میں اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور اسماعیل دونوں نے مل کر کے کعبہ شریف کی تعمیر کی. ابراہیم علیہ السلام والی تعمیر لمبے زمانے تک باقی رہی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 35 سال کی ہوئی، یعنی ابھی باقاعدہ نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، قریش کے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ کعبۃ اللہ کی جدید تعمیر کرنی چاہیے، اس لیے کہ کعبہ کی دیواریں چھت بوسیدہ ہو گئی تھی. قریشیوں نے چندہ شروع کیا تعمیر کعبہ کے لیے، مشرک تھے، بت پرستی کرتے تھے، لیکن انہوں نے یہ اعلان کیا کہ کعبۃ اللہ کے لیے 100% حلال ہی کا چندہ دیا جائے. یہ قریش کا جذبہ واقعی قابل داد ہے. بڑے اہتمام سے چندہ کیا، لیکن اخیر کے اندر جو چندہ جمع ہوا اس کی مقدار اتنی نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام والی بنا کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر کی جا سکے. چندہ کم ہوا، تعمیری خرچ زیادہ تھا. قریش کے بڑے بزرگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جس قدر چندہ ہے اسی قدر ہم تعمیر کریں گے، اس لیے انہوں نے کعبہ کو چھوٹا کرنے کا فیصلہ کر دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک زمانے کی جو تعمیر تھی اس میں قریش نے 3 ترمیمات کی. پہلی تعمیر یہ کی، پہلی تبدیلی یہ کی کہ کعبۃ اللہ کے جو 2 دروازے تھے اس میں مشرقی دروازہ باقی رکھا اور مغربی دروازہ بند کر دیا. اس وقت جو دروازہ ہے یہ کعبۃ اللہ کا مشرقی دروازہ کہلاتا ہے. مغرب والی جانب کا جہاں دروازہ تھا وہ رکن یمانی کے پڑوس میں تھا، وہاں نشانات موجود ہیں. دوسری ترمیم انہوں نے یہ کی کہ کعبہ کا دروازہ بنا ابراہیمی میں سطح زمین سے لگا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگوں کو کعبۃ اللہ میں جانے آنے میں بڑی آسانی تھی. زمین کے لیول کے اوپر دروازہ تھا، 2 دروازے تھے، لوگ مشرقی دروازے سے داخل ہوتے تھے، عبادت کر کے مغربی دروازے سے باہر نکل جاتے تھے۔ بڑی سہولت تھی اس ترتیب میں۔ اب ایک دروازہ بند ہو گیا، ایک دروازہ باقی رہا، تو قریش نے اس کو قد آدم اونچا کر دیا، یعنی انسان کے قد کے برابر اونچا کر دیا۔ اور اس کے پیچھے قریش کا مقصد یہ تھا کہ وہ جن کو چاہیں گے وہی کعبہ کے اندر جا سکے، ہر ایک آدمی کعبہ کے اندر چلا نہ جاوے۔ یہ دوسری ترمیم کی قریش کے لوگوں نے۔ تیسری ترمیم یہ کی کہ رکن عراقی اور رکن شامی والا جو حصہ ہے، ادھر سے کعبۃ اللہ کی دیواریں اندر کی طرف لے لی، اور کعبہ کا کافی حصہ انہوں نے باہر کھلا ہوا چھوڑ دیا۔ کعبہ کے چار کونے ہیں، ایک ہے رکن حجر اسود، وہ ایک کونا ہے، دوسرا ہے رکن یمانی، یہ دونوں کونے اپنی جگہ پر آج بھی ہیں، لیکن اس دونوں کے جو وہ مقابل دو کونے ہیں، ایک رکن عراقی ہے دوسرا رکن شامی ہے، یہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے۔ ان کی اصلی حالت اس وقت کے رکن عراقی اور رکن شامی سے تقریباً چار ہاتھ آگے اور چار ہاتھ تقریباً 6.5 فٹ کے بقدر ہوتا ہے۔ اس قدر آگے تک کعبۃ اللہ کی دیواریں تھیں، اور وہاں پر رکن عراقی اور رکن شامی تھے۔ آسانی کے لیے یوں سمجھو کہ اس وقت حتیم میں جانے کے لیے جتنی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، دروازے ہیں حتیم میں جانے کے، اس قدر یا اس سے کچھ زیادہ کعبۃ اللہ کا حصہ ہے، اور وہ اتنی جگہ پیسے کم ہونے کی وجہ سے قریش نے تعمیر کے اندر چھوڑ دی۔ یہ جو نصف خربوزے کی طرح یا چاند آدھا ہو اس کی طرح جو حتیم کی دیواریں ہیں ہاف راؤنڈ شکل میں، یہ پورا حتیم نہیں ہے۔ اس دیوار کو سد اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اس دیوار کی جگہ کے اوپر ایک درخت تھا۔ کتاب الانبیاء میں بھی روایت ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو اللہ کے حکم سے بوادی غیر ذی زرع میں چھوڑنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت جہاں دیوار ہے وہاں ایک درخت تھا، اس درخت کے نیچے ایک جھونپڑا بنایا، اور جھونپڑے میں اپنی بیوی ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے اسماعیل کو چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے اس دیوار کا نام بن گیا سد اسماعیل۔ اور بعض مورخین کی روایت کے مطابق اسی جگہ حضرت ہاجرہ کا مزار بھی ہے، جہاں آدھی گول دیوار ہے وہاں۔ تو یہ پورا نصف راؤنڈ دیوار تک حتیم نہیں ہے، حتیم تو کعبۃ اللہ کی دیوار میزاب رحمت والی جانب میں جو ہے اس سے تقریباً 4 ہاتھ کے بقدر کعبۃ اللہ کی جگہ چھوٹی ہوئی ہے، باقی جگہ سد اسماعیل کہلاتی ہے۔ اس لیے آپ طواف میں دیکھیے کہ موقع ملے تو رکن یمانی کا استلام بھی مستحب ہے، رکن حجر اسود کا تو استلام چاہے قریب سے چاہے دور سے دونوں حالت میں ہے، لیکن رکن شامی اور رکن عراقی کا استلام ہے ہی نہیں، اسی لیے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے. جب اصلی حالت پر نہیں ہے تو استلام بھی نہیں ہے. تو اس جانب کے اندر قریش نے کتنی جگہ کھلی ہوئی چھوڑ دی، اور یہ چیز امت کے لیے رحمت بن گئی. حجۃ الوداع کے موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے درخواست کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو یہی حتیم والے حصے میں کھڑا کر دیا کہ عائشہ یہیں پر نماز پڑھ لو، یہی کعبۃ اللہ کے اندر نماز کے برابر ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل مبارک سے بھی یہی بات ہوئی کہ یہ حصہ کعبہ ہی کا ہے. قریش نے تعمیر کے وقت پر چندہ کم ملنے کی وجہ سے یہ حصہ چھوڑ دیا تھا، اور وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے رحمت ثابت ہوا. اب آج بھی کوئی آدمی یہ چاہے کعبۃ اللہ کے اندر جا کر کے نماز پڑھے تو وہ حتیم والے حصے کے اندر نماز پڑھ لے رہے، تو اس کے لیے کعبۃ اللہ کے اندر ہی نماز پڑھنے کا اجر ملتا ہے. لیکن ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے کہ اسی حصے کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھے، اس لیے کہ اس کا کعبہ کا حصہ ہونا یہ خبر واحد کے ذریعے ثابت ہے، اور قبلہ کا مسئلہ تواتری ہے. اسی لیے جو حصہ حتیم کا چھوٹا ہوا ہے کھلا ہوا، اس حصے کی طرف رک کر کے نماز نہ پڑھنا یہی تقاضۂ احتیاط ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعمیر میں خود بھرپور حصہ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی منصفی سے، حکمت سے حجر اسود کے سلسلے میں جو خطرناک جھگڑا ہو سکتا تھا اس سے بھی قریش اور اہل مکہ کی حفاظت ہو گئی. اس لیے کہ ہر قبیلہ یہ چاہتا تھا کہ حجر اسود میں رکھو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا دانائی کے فیصلہ فرمایا، ایک چادر بچھوائی اور اس پر حجر اسود رکھوایا، اور مکہ کے تمام خاندان کے ایک نمائندے کو بلایا، سب نے چادر اٹھائی، اور جہاں اس وقت حجر اسود ہے اتنی اونچائی پر چادر لے گئے، اور اپنے مبارک ہاتھ سے حضور نے دیوار پر پتھر لگا دیا. یہ تعمیر جاری رہی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو وہ تھی جو اس روایت میں ہے، یا عائشہ لولا ان قوم کی حدیث عہدہم، اے عائشہ اگر تمہاری قوم ابھی نئی نئی اسلام میں داخل نہ ہوتی، یعنی کفر جاہلیت سے نکل کر نئی نئی اسلام میں نہ آئی ہوتی، لنقصت الکعبہ، تو میں کعبہ کو توڑ دیتا تھا دیتا، فجعلت لہا بابینی، اور میں اس کے دو دروازے بنا دیتا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی ترتیب کے مطابق دو دروازے بنا دیتا، بابن یدخل الناس وبابن یدخل الناس وبابن یخرجون منہ، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوتے دوسرے دروازے سے نکل جاتے، اور سطح زمین کے اوپر کر دیتا. اور دوسری روایتوں میں ہے کہ حتیم کو بھی میں اندر شامل کر لیتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت عائشہ کو بتلائی تھی، یہ بات حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچی. اب پیچھے روایت گزر گئی کہ جب یزید ابن معاویہ منصب امارت پر آئے, بادشاہ بنے, تو کچھ حضرات نے اس کی بادشاہت کو تسلیم نہیں کیا, امارت کو قبول نہیں کیا. اس میں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے کہ انہوں نے یزید کے ہاتھ کے اوپر بیعت نہیں کی, مکہ المکرمہ چلے گئے اور وہاں جا کر کے انہوں نے الگ سے مکہ میں امارت اسلامیہ قائم فرمائی. جب امارت قائم ہو گئی تو حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت اور منشے کے مطابق کعبۃ اللہ کی تعمیر فرمائی, ہوبہو بنا ابراہیمی کے اوپر دو دروازے بھی بنائے, دونوں دروازے سطح زمین پر بنائے, حتیم والا حصہ بھی اندر شامل فرما لیا ہوبہو. چونکہ انہوں نے اپنی خالہ جان سے یہ بات سن رکھی تھی, حضرت عائشہ سے, حضور کی آرزو مبارک بھی تھی, اسی لیے انہوں نے اس کی تکمیل کی اور کعبہ ایسا ہی بنا دیا ہوگا. لیکن جب حجاج ابن یوسف نے مکہ المکرمہ کے اوپر حملہ کیا اور منجنیق لگائی اور منجنیق کے کچھ گولے کعبۃ اللہ کی دیوار پر بھی آئے, جس کی وجہ سے دیواریں مسمار ہوئے, آگ بھی لگی اس کے اندر, اور پھر جب حجاج ابن یوسف کا مکمل قبضہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا, تو حجاج ابن یوسف نے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی تعمیر کو بالکل لیا, ختم کر دیا. اس وقت یزید تو تھا نہیں, عبد الملک ابن مروان بادشاہ بن گئے, خلیفہ بن چکے تھے, لیکن چونکہ ان لوگوں کو حضرت عبداللہ ابن زبیر سے عداوت تھی, اسی لیے انہوں نے اس چیز کو گوارا نہیں کیا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو تعمیر کروائی اس کو باقی رکھ دیا, اسی لیے انہوں نے اس تعمیر کو ختم کر دیا. حضرت عبداللہ ابن زبیر نے سن 64 ہجری میں تعمیر شروع کروائی تھی اور سن 65 ہجری میں یہ تعمیر مکمل ہو گئی, اور جب آپ شہید کر دیے گئے تو اس موقع کے اوپر انہوں نے, حجاج اور اس کے لوگوں نے, پورے پوری عمارت کو منہدم کر دیا. بعد میں عبد الملک ابن مروان کو پتا چلا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمارت بنوائی تھی کعبہ کی وہ بنا ابراہیمی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مبارک تھی, تو اس کو بہت افسوس ہوا کہ کاش کہ میں اس عمارت کو نہ توڑواتا. ان کو معلوم نہیں تھا کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو عمارت بنوائی ہے یہ بنا ابراہیمی پر ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مبارک ہے, مطابق ہے. بس انہوں نے محض حضرت عبداللہ ابن زبیر کی عداوت میں وہ بنا توڑوا ڈالی. بعد میں پتہ چلا تو افسوس بھی بہت ہوا, لیکن اب کرتے تو کیا کرتے, بات تو ساری ہاتھ سے نکل گئی تھی. اسی کو کہا ففعلہ ابن الزبیری, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کروائی، اور پھر بعد میں انہوں نے وہی قریش والے طرز پر تعمیر کی، حجاج نے قریش کے طرز پر دونوں دروازوں میں سے ایک بند کر دیا، ایک اونچا کر دیا، حتیم والا حصہ چھوڑ دیا. بعد میں حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں خلیفہ مامون الرشید ہارون الرشید کے دور میں پھر انہوں نے بنائے ابراہیمی پر حضور کی آرزو کے مطابق کعبہ کو اثر نو تعمیر کرنے کا ارادہ کیا. تو امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، نہیں، اب تو کعبہ جیسا ہے ایسا رہنے دو، ورنہ یہ حکمرانوں کے لیے کھلونا بن جائے گا. جو بھی حکمران آئے گا اس کو اپنے منشے کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، اور کعبہ کی عظمت لوگوں کے دلوں سے گھٹ جائے گی. اسی لیے اب اس کو جس حال میں ہے رہنے دو. اس پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قریش بھلے مشرک تھے، لیکن کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو انہوں نے حلال کا اہتمام کیا، تو یہ جذبہ اللہ کو ایسا پسند آیا کہ ان کی بنا کی ترتیب اب تک باقی ہے. قریش کی بنا کی ترتیب 1417 ہجری میں ملک فہد بن عبدالعزیز کے دور میں پھر کعبۃ اللہ کی مکمل تعمیر ہوئی، اثر نو پوری. اور 1417 ہجری کے اندر اس کی جب تعمیر کی تکمیل ہوئی تو ملک فہد نے دنیا بھر سے مسلم بادشاہوں کو، کبار علماء کو جمع کیا اور اس کا افتتاح کروایا تھا 1417 ہجری میں. بڑے بڑے مسلم ممالک کے راجا، کنگ، بڑے بڑے عالم اسلام کے علماء سب نے جمع ہو کر اس کا افتتاح کیا. جب افتتاح کا موقع آیا تو ملک فہد نے اپنے ہاتھ سے کعبۃ اللہ کی چابی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی میاں ندوی رحمہ اللہ کے ہاتھ میں دی، اور حضرت کے ہاتھ سے کعبہ کا افتتاح کروایا تھا، یہ جدید تعمیر کا. ترجمۃ الباب سے ہمارے لیے ربط یہ ہے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ علم کی خاص بات صرف اسود اور بہت بہت تو اپنے بھانجے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بذات خود یہ خاص خبر صرف ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلائی. اس سے معلوم ہوا کہ بہت ساری علمی باتیں ہر ایک کو بتلانے کی ہوتی نہیں ہے، خصوصاً جہاں بھی فتنے کا اندیشہ ہو وہاں آپ علم کی بات ہر ایک کو نہ بتائیں، بلکہ خاص جگہ کے اوپر آپ بتلائیں. عوام کو بتلانے میں اگر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو تو عوام کو نہ بتلایا جائے. اس بات کو ثابت کرنے کے لیے امام نے یہ روایت یہاں پر نقل کی ہے. جی اس ترجمۃ الباب کے دو جزء ہیں. پہلا جزء اللہ تعالی کے دین کا خصوصی علم خصوصی افراد ہی کو آدمی دے وے تو یہ شرعاً کوئی بری چیز نہیں ہے. دین کا، شریعت کا خصوصی علم خصوصی افراد ہی کو آدمی دے وے تو یہ شرعاً کوئی قبیح اور بری چیز نہیں ہے. دوسرا جز, علم اور دین کی ہر بات ہر ایک کو مت بتلاؤ. اندیشہ یہ ہے کہ وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور دین کی بات الٹی ہی آگے بڑھے گی. اسی لیے علم کی بات ہر ایک کو مت بتلاؤ, مخاطب کا ظرف دیکھو. اگر تم بتلانے جاؤ گے تو ممکن ہے کہ وہ بات سمجھ نہ پائے اور بات غلط طریقے سے آگے چل پڑے. یہ دو باتیں اس ترجمۃ الباب کے اندر امام بتلانا چاہتے. مقاصد باب سمجھو. پہلا مقصد, علم کی ہر بات ہر ایک آدمی کو بتلانا نہیں چاہیے. علم کی ہر بات ہر ایک آدمی کو بتلانا نہیں چاہیے. نمبر دو, ہر بات عوام کے سامنے بیان مت کرو. بہت سے مسائل ہے, عوام کے سامنے بیان کرنے جاؤ گے تو اس کا غلط استعمال کریں گے. ہر مسئلہ عوام کو بتلانے کا نہیں ہوا کرتا ہے. جیسے کل اس کی مثال دی تھی, قاعدے اخیرہ میں تشہد پڑھنے کے بعد بوقت ضرورت امام سے پہلے سلام پھرا کے آدمی جا سکتا ہے. بتلایا تھا کہ اگر یہ مسئلہ عوام کو بتائیں گے تو سب جو ہے اپنی دھاڑ دھاڑ تحیات پڑھ کے ہٹ ہٹ ناٹم ناٹ کریں گے مسجد سے. اس لیے مسئلہ عوام کو بتلانے کا نہیں ہے. تیسرا مقصد سمجھو, بعض علم کی باتیں ذکی اور ہوشیار طلبہ کو بتلاوے, غبی طالب علم کو استاد نہ بتاوے اور یہ کتمان علم میں داخل نہیں ہے. بہت سی گہری باتیں سبق کی ایسی ہوتی ہے کہ آپ غبی طلبہ کو نہ بتائیں چونکہ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گی. ذکی ذہین فطیم لبیب آپ جیسے ہو ان کو بتلاوے. اب اس کو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ کتمان علم ہوا, بعضوں کو بتایا بعضوں کو نہیں بتایا. نہیں, اس کو کتمان علم نہیں کہا جائے گا. اس کو ثابت کرنا چاہتا ہے اس باب کے ذریعے سے. نمبر چار, بعض باتیں بعضوں کو شک میں مبتلا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے تو ایسی بات بیان کرنے سے احتیاط کرو. بہت سی باتیں علم اور دین کی ایسی ہے اس کو تم بیان کرو گے تو لوگ شک میں مبتلا ہوں گے. تو ایسی باتیں ہرگز مت بیان کرو جس سے لوگ شک کے اندر مبتلا ہو جاوے. احتیاط کرنا چاہیے کہ آپ کی بات سے لوگ شک میں مبتلا ہو جاوے, ایسی باتیں لوگوں کے سامنے بتلانی نہیں چاہیے. یہ ہو گئے اس باب کے مقاصد. اب یہ تردد ہوتا ہے کہ سابقہ ترجمۃ الباب اور یہ ترجمۃ الباب کچھ ملا جلا سا لگ رہا ہے, دونوں قریب قریب ایک جیسے لگ رہے ہیں, تو دونوں میں فرق سمجھو. پہلا فرق یہ ہے کہ سابقہ باب افعال سے متعلق ہے اور یہ باب اقوال سے متعلق ہے. کہ بہت سارے کرنے کے کام ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہر ایک کو بتلانے کے نہیں ہوا کرتے, ورنہ لوگ اس کی وجہ سے کم فہمی میں شک میں تردد میں مبتلا ہوں گے. ہر ایک کو مت بتلا. اور یہ باب ہے اقوال کے متعلق, کہ دین کی بہت ساری باتیں ایسی ہوتی ہے جو ہر ایک کو بتانے کی نہیں ہوا کرتی ہے, ورنہ لوگ غلط عقیدے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے. تو سابقہ باب کا تعلق ہے افعال سے اور اس باب کا تعلق ہے اقوال سے. دوسرا ایک باریک فرق ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہاں امام علی مقام خصوصی علم کے متعلق توجہ دلانا چاہتے ہیں کہ شریعت اور دین اور علم کی کچھ باتیں خصوصی اس کے متعلق بتلانا چاہتے ہیں کہ خصوصی باتیں خصوصی لوگ. اور ہر جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی یہ خصوصی مجمع اس وقت جمع ہوگا, خصوصی مجمع سے خطاب ہوگا, خصوصی مجمع سے خصوصی باتیں ہوگی, تو کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ اس میں کتمان علم ہے. جیسے کہ بہت سے مقامات پر ہوتا ہے کہ بھئی اجتماع میں علماء کی خصوصی مجلس ہو رہی ہے, پھر کہیں ہوتا ہے رکشے والوں کی خصوصی مجلس ہو رہی ہے, کہیں ہوتا ہے کولیوں کی خصوصی مجلس ہو رہی ہے, تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ بھئی یہاں کچھ کتمان علم ہو رہا ہے. کہ نہیں, اس کو کتمان علم سے تعبیر نہیں کریں گے. جو لوگ جس چیز کے مکلف اور مخاطب بن سکتے ہیں انہی کو وہ بات پہنچائی جاوے, ہر ایک کو پہنچانے کا کیا مطلب. جی جی نہ یہاں وہ ابھی ہی نہیں, یہاں بعد میں بھی ہی ہے. دیکھیے امام نے کیا کیا, کتاب میں شروع سے ابھی تک میں یہ پہلا موقع ہے. حدیث پہلے لائے, سند بعد میں لائے. دوسرا کمال یہ ہے کہ یہ بھی ثلاثیات کے قبیل سے ہے. حدیث پہلے, سند مد کے اندر لائے. پہلے دیکھ لو روایت. وقال علی رضی اللہ تعالی عنہ, سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم وعنا جميعا, فرماتے ہیں حدث الناس, لوگوں کو بیان کرو, لوگوں کو بات بتلاؤ, بما یعرفونا, جو بات وہ لوگ پہچان سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو, یعنی دین کی باتیں لوگوں کو جو وہ سمجھ سکے پہچان سکے بس اتنی ہی بتلاؤ, ان کی عقل اور ذہن کی سطح کے مطابق بتلاؤ. حضرت علی فرماتے ہیں اب تم جو ہے عوام میں کھڑے ہو جاؤ, اے بھائیو سنو, انما انا بشر مثلکم, اللہ نے اس آیت میں عرف مشبہ بالفعل ان کو ذکر فرمایا, اس کے بعد باری تعالیٰ نے ماں کو ذکر فرمایا. یہ حرف ماں مختلف معنی کے لیے آتا ہے. پھر بشر اسم واقع ہو رہا ہے, مثل مضاف کو مضاف الیہ واقع ہو رہا ہے, اور پھر وہ خبر بن رہی ہے. تو ہم کیا کہیں گے کہ اکمل صاحب کو کچھ دماغی تکلیف ہے, ان کو کہیں علاج کے لیے لے جانے کی ضرورت ہے. اب عوام کی سطح اس کی متحمل ہی نہیں ہے کہ آپ ان کے سامنے یہ باتیں بیان کرنا شروع کر دے گا. ان کی جو ذہنی سطح ہو اس کے مطابق ان کو بیان کر دے گا. یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دین کی باتیں لوگوں کو وہی بتلاؤ جس کو وہ پہچان سکتے ہو, سمجھ سکتے ہو. پھر حکمت بتلائی, بڑی اہم حکمت ہے. اتحبون ان یکذب اللہ ورسولہ, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کی جائے, یعنی دین کی باتیں جو لوگوں کی سمجھ سے آگے ہو وہ اگر تم بیان کرنے جاؤ گے لوگوں کی عقل میں نہیں آئے گی, سمجھ میں نہیں آئے گی, تو لوگ جھٹلائیں گے, کہیں گے ارے ایسا تو کہیں دین میں ہوئے, ایسا تو وری کہیں اسلام میں ہوئے, لوگ ایسی باتیں کریں گے اور تکذیب کریں گے کہ یہ مسئلہ ایسا نہیں ہے. مولانا نے ایسا بتلایا لیکن ہم نہیں مانتے کہ ایسا ہوئے شریعت میں. اب یہ تکذیب لوٹ رہی ہے بالآخر اللہ اور رسول کے اوپر, چونکہ جو بات بتائی گئی وہ اللہ کی ہے, اللہ کے رسول کی ہے, لیکن چونکہ آپ نے لوگوں کی سمجھ کی سطح سے آگے کی بات بتلائی, لوگ سمجھ نہیں پائے, سمجھ نہیں پائے اس لیے انہوں نے بات کو جھٹلا دیا, اور جھٹلا دیا انہوں نے اللہ رسول کی بات کو, تو یہ تکذیب لوٹ کر کے آئے گی اللہ اور اللہ کے رسول کے اوپر. اس لیے عوام کی ذہنی سطح کے مطابق لوگوں کے ساتھ بات کرنی چاہیے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے تکذیب کی جائے؟ اب یہ ہو گیا حضرت علی کا ارشاد. اب ترجمۃ الباب سے اس کا ربط کیسے ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ دین کی خاص باتیں خاص لوگوں ہی کو بتلائی جائے, دین کی باتیں ہر ہر آدمی کو بتلائی نہ جائے. اس لیے کہ اگر دین کی بات ہر ہر آدمی کو آپ بتلانے جائیں گے اور وہ خصوصی باتیں ہیں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گی, تو لوگ اس کی تکذیب کریں گے, اس کو جھٹلا دیں گے. اسی لیے خصوصی باتیں خصوصی لوگوں کو ہی بتلاؤ, ہر ایک کو دین کی باتیں نہیں بتلانی چاہیے. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. اب روایت بیان کرنے کے بعد سند لائے امام, حدثنا بھی ہم کو یہ روایت بیان کی عبید اللہ العبسی نے, اور وہ معروف ابن خربوس سے یہ روایت نقل کرتے, عن ابی الطفیلی, اور وہ حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت نقل کر رہے ہیں. یہ آخری صحابی ہے, سن 110 ہجری کے اندر ان کی وفات ہوئی ہے, اور ہماری نظر میں یہی ایک روایت ہے جو اس آخری طویل العمر صحابی سے منقول ہے. اس قدر طویل عمر پائی لیکن ایک ہی حدیث ان سے یہ منقول ہے, چونکہ بہت سے صحابہ کرام حدیث کو بیان کرنے کے اندر اعلیٰ درجے کا احتیاط برتتے تھے, اور روایت بیان کرنے کے اندر بہت تقلیل سے کام لیتے تھے. تو یہ آخری صحابی حضرت ابو الطفیل عامر ابن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ روایت پہلے اور سند بعد میں, ایسا امام بخاری نے کیوں کیا؟ کبھی نہیں کیا, آج پہلی مرتبہ ایسا کر ڈالا. تو اس کی پہلی حکمت سمجھو. نمبر ایک, حدیث مرفوع اور حدیث قول صحابی دونوں کے درمیان میں فرق کرنے کے لیے, کہ یہ جو یہاں پر لا رہے ہیں وہ صحابی کا اثر ہے, اور جہاں بھی حدیث مرفوع ہوتی ہے وہاں امام نے یہ طرز اپنایا ہے کہ پہلے سند بعد میں حدیث ذکر کرتے ہیں, اور یہاں چونکہ صحابی کا اثر ہے, حضرت علی کرم اللہ وجہو کا قول مبارک ہے, اس لیے پہلے روایت لائے بعد میں سند لائے تاکہ دونوں میں فرق ہو جائے. ایک بات. نمبر دو, بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ حدیث کی سند کے راوی معروف ابن خربوز, ان کے اوپر بہت سے لوگوں نے کلام کیا ہے, اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ ہے کہ یہ اپنے معیار کے مطابق مضبوط ترین راویوں سے ہی روایت کو لیتے ہیں, اور ان کے اوپر کچھ کلام ہوا ہے, اس وجہ سے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ یہ سند کے اندر جو یہ راوی ہے معروف ابن خربوز، ان کے اوپر کچھ کلام ہیں، اسی لیے سند کے اندر کسی درجے میں جھول آیا ہے. اس بات کو واضح کرنے کے لیے پہلے اثر ذکر کیا، بعد میں امام نے سند ذکر فرمائی. نمبر تین، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ متن یہ ترجمۃ الباب کے ذیل میں داخل ہے، اس کو بتلانا چاہتے ہیں کہ یہ ہے تو متن روایت، لیکن میں نے اس کو ترجمۃ الباب کا جزو بنایا ہے. اسی لیے کہ بہت سی مرتبہ امام یہ کرتے ہیں کہ ترجمۃ الباب قائم کرتے ہیں اور اس کے اندر جو ہے کبھی کوئی آیت ذکر کریں گے، کبھی حدیث لائیں گے، کبھی صحابی کا قول لائیں گے، کبھی تابعی کا قول لائیں گے، اور اس کو بھی ترجمۃ الباب کا جزو بنا دیتے ہیں. تو یہاں اس کی طرف امام علی مقام اشارہ کرنا چاہتے تھے کہ یہ بھی ترجمۃ الباب کے ذیل میں داخل ہے، اسی لیے پہلے متن آیا بعد میں روایت لائے. یہ سب حکمتیں شرح کرام نے یہاں پر بیان کی ہے. اور ایک بات یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ لوگوں کو طرز بتلانا چاہتے ہو، کیونکہ یہ بھی ایک طرز ہے کہ پہلے حدیث بیان کر دو بعد میں سند بتلاؤ. جیسے کہ آج کل عام طور پر یہی ہوتا ہے، حدیث بیان کر دی جاتی ہے اور اس کے بعد اگر کوئی آپ جیسا ذہین آدمی پوچھے کہ مولانا صاحب یہ حدیث آپ نے کہاں سے بیان کی، تو پھر اس کی سند اور کتاب کا حوالہ ذکر کیا جائے. جی صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ بن جبل حرمه الله، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس حال میں کہ حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری کے اوپر پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اس حال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت معاذ کو ارشاد فرمائی. دیکھیے حضرات سواری پر بیٹھے بیٹھے بھی علمی مذاکرے کرتے تھے، جیسے ان حضرات کے جذبات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی حالت کے اندر بھی دین کی باتیں اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے کو سکھلاتے تھے. حضرت معاذ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں. اب یہاں ایک سوال شرح نے کھڑا کیا ہے کہ حدیث میں لفظ کیا آیا الر راحلی، راحل کے معنی آتے ہیں کجاوے کے، اور کجاوا تو اونٹ پر باندھا جاتا ہے چونکہ وہ بڑا ہوتا ہے، اس کے اندر باقاعدہ رسی، بیٹھنے کے لیے کپڑے اور کئی چیزیں ہوتی ہیں، تب جا کے وہ کجاوا تیار ہوتا ہے، اور وہ بڑے جانور پر باندھا جاتا ہے اونٹ وغیرہ کے اوپر. اور یہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں تو اتنا اختصار ہے، لیکن دوسری جگہ پر اس کی صراحت ہے کہ اس وقت کے اوپر سواری گدھا تھی، گدھا اونٹ نہیں تھا سواری میں بلکہ گدھا تھا. اور اس گدھے کا نام روایت میں افیر آیا ہے، این فا یا را، افیر نام کا گدھا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ فروز تھے، اور پیچھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کجاوے کا لفظ تو اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں گدھے کے اوپر کیسے کجاوے کا لفظ آ گیا؟ تو شرح اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ مجازن کہا گیا ہے، باقی گدھے کے اوپر باندھے جانے والے کو کجاوا کہتے نہیں ہیں، لیکن مجازن یہ لفظ یہاں استعمال ہوا ہے. قال یا معاذ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے معاذ ابن جبل، قال لبیک یا رسول اللہ، تو حضرت معاذ نے کہا، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں. یعنی حضور آپ کیا فرمانا چاہتے ہیں، فرمائیے، میں خوشی خوشی حاضر ہوں آپ کے ارشاد کو سننے کے لیے، آپ کی فرمائی ہوئی بات پر عمل کرنے کے لیے میں خوشی خوشی تیار ہوں. وسعدیت، آپ کی اطاعت کو میں اپنی سعادت مندی سمجھتا ہوں. فرمائیے حضور کیا فرمانا چاہتے ہیں. پھر حضور نے دوبارہ یہی بات فرمائی، یا معاذ، قال لبیک یا رسول اللہ وسعدیت. دوسری مرتبہ بھی حضور نے فرمایا یا معاذ، تو حضرت معاذ نے فوراً کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیت. اس سے یہ بھی سیکھنے کو ملا کہ ہمارے بڑے ہم کو بلاوے تو جواب کس انداز میں دینا چاہیے، جواب دینے کا انداز بھی سیکھ لو. دیکھیے حضرت معاذ بالکل پیچھے ہیں، سواری پر ساتھ میں ہیں، اور حضور نام لے کے خطاب فرما رہے ہیں، ایک بار، دوسری بار، پھر بھی حضرت معاذ نے کتنے ادب کے انداز میں حضور کے سامنے جواب دیا، لبیک وسعدیک یا رسول اللہ. یہ ہیں ادب، بڑوں کے سامنے ان کے خطاب کا جواب دینے کا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ، تیسری مرتبہ، تو حضرت معاذ نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک. تین مرتبہ یہ جملہ ارشاد فرمایا، تین مرتبہ حضور نے فرمایا اے معاذ، تینوں مرتبہ حضرت معاذ کہہ رہے ہیں لبیک وسعدیک یا رسول اللہ، تینوں مرتبہ. اسی لیے مدارس کے اندر عام رواج ہے کہ حاضری بعض اساتذہ لیتے ہیں، تو نام جب بولا جاتا ہے تو طالب علم جواب میں کہتا ہے لبیک. یہاں بھی یہی طریقہ ہے، نہیں کیا بولتے ہیں؟ حاضری نہیں ہوتی، یہ بہت اچھا طریقہ ہے. اچھا، تو بہت سے مدرسے میں تو یہی طرز ہے کہ استاد نام بولتے جاتے ہیں اور طلبا جواباً بولتے ہیں لبیک 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 لبیک. یہی طریقہ ادب کا ہے. اور حضرت معاذ تو پورا جملہ بول لیں لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، کتنے ادب کا اظہار کیا. اب یہ تین مرتبہ کی حکمت کیا، تو بعض شرح اس کی حکمت یہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ کو متوجہ فرمانا چاہتے تھے، جو بات فرما رہے ہیں اس کی طرف متوجہ فرمانا چاہتے تھے. اسی لیے نام لے کر کے پورے طور پر پہلے ان کو متوجہ کیا، تاکہ توجہ کے ساتھ جو بات سنیں گے وہ دل میں پیوست ہو جائے گی. اسی لیے حضور نے پہلے ان کو اچھی طرح متوجہ فرمایا. معلوم ہو کسی میں غفلت کا احساس ہو تو اس کو نام سے خطاب کرنا چاہیے تاکہ وہ متوجہ ہو جاوے اچھی طریقے سے، اور ان کی غفلت دور ہو جاوے، اور بات دھیان سے سنیں، اور بات ان کے دل کے اندر پیوست ہو جاوے. نمبر دو، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ تین مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ کا نام لے کر خطاب فرمایا. اس میں حکمت یہ تھی کہ بات کی اہمیت کو بتلانا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو مضمون بیان فرمانا چاہتے ہیں اس کی اہمیت واضح فرمانا چاہتے تھے، اس لیے تین مرتبہ ان کو نام لے کر کے متوجہ فرمایا. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبه الا حرمه اللہ علی النار. کوئی بھی شخص لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کرتا ہو سچے دل سے، اس کے ساتھ دوسری روایتوں کی بنیاد پر یہ بھی ملا دو، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور ظاہری اعضاء سے اعمال مرضیہ، یعنی اعضاء ظاہریہ کے ذریعے اعمال مرضیہ، اللہ کے پسندیدہ اعمال، جب یہ تین چیز جمع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ کے اوپر حرام کر دیتے ہیں، یعنی جہنم کی آگ اس کو لگے گی نہیں. اس کی دو صورتیں ہیں کہ بعض لوگوں نے ایمان زبان سے بھی اقرار کیا، دل سے تصدیق کی، اعمال بھی انہوں نے اللہ کی مرضی والے انجام دیے، گناہ سے اپنے آپ کو بچایا یا گناہ پر سچی پکی توبہ کر لی، تو اللہ سبحانہ و تعالی شروع ہی سے جہنم کی آگ کو ان کے لیے حرام کر دیں گے، اور شروع ہی سے اللہ ان کو جنت کا داخلہ عطا فرما دیں گے. اور دوسری شکل اس میں کیا ہوگی کہ اگر گناہ ذمے میں باقی رہ گئے ہیں تو گناہ کی سزا عارضی مدت کے لیے جہنم میں جا کر بھگتیں گے، اور گناہ کی سزا بھگتنے کے بعد پھر وہ جنت میں آ جائیں گے. دونوں صورت میں یوں کہا جائے گا کہ خلود فی النار ان کے لیے دائمی حرام ہو جائے گا، کہ دائمی ان کے لیے جہنم کا داخلہ حرام اور ممنوع ہو جائے گا. جیسے کافروں کے لیے جہنم دائمی ہے، ان لوگوں کے لیے جہنم دائمی نہیں ہوگی. بہت سو کو تو جہنم ہوگی ہی نہیں، اللہم اجعلنا منہم، اور کچھ لوگوں کو ہوگی جو گناہ کی سزا بھگتنے جائیں گے، وہ سزا بھگت کر کے دیر سویرے جنت میں آ جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے جہنم کی آگ کو حرام کر دیں گے. قال یا رسول اللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو درخواست کی حضرت معاذ نے، افلا اخبر به الناس، حضور میں لوگوں کو اس کی خبر دے دوں، حضور سب کو میں یہ خبر بتلا دوں. کیوں یہ خبر بتلانے کی؟ فیستبشرون، تاکہ لوگ خوش خوش ہو جاوے، تاکہ لوگ خوش خوش ہو جاوے. دیکھیے صحابہ کیسی خبریں پھیلانے کے مشتاق رہتے تھے کہ جس خبر کی بنیاد پر جہنم سے حفاظت ہو، جس خبر کی بنیاد پر جنت ملے، ایسی خبریں پھیلانے کے لیے صحابہ مشتاق ہوا کرتے تھے. اور ہمارے یہاں کیا ہے، دعوت کی خبر ہوئے تو اس کو پھیلانے میں ہم مشتاق رہتے ہیں، کسی کا رشتہ طے ہو گیا ہو تو اس کی خبر پھیلانے میں مشتاق رہتے ہیں، کسی کی شادی کی تاریخ طے ہو جائے تو اس کی خبر پھیلانے میں مشتاق رہتے ہیں، کوئی عقیقے کی تیاری کر رہا ہو تو اس کی خبر پھیلانے میں مشتاق رہتے ہیں. اور صحابہ کرام کا اشتیاق کیسی خبروں میں تھا دیکھ لیا، جس خبر کی بنیاد پر جہنم سے اللہ حفاظت کر لے وے اور جنت کا داخلہ عطا فرما دے وے، ایسی خبر کو پھیلانے کے لیے صحابہ مشتاق رہا کرتے تھے. تو کہا حضور مجھے اجازت دیجئے نا، میں سب کو یہ خبر دے دوں تاکہ سب لوگ خوش خوش ہو جائے. بس ترجمۃ الباب سے ربط یہ جگہ ہے، روایت میں اس جز سے ترجمۃ الباب ثابت ہوگا کہ علم کی خصوصی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں نہیں بیان فرمائی بلکہ حضرت معاص کو خصوصی طور پر بیان فرمائی, اور حضرت معاص کو ایسے وقت بیان فرمائی جب کوئی دوسرا سننے والا نہیں تھا. سواری پر بیٹھ کر حضور ہے, حضرت معاص ہے, دو ہی ہے, ایسی پرائیویٹ لمیٹڈ یہ بات حضور نے حضرت معاص کو بتلائی. معلوم ہوا کہ علم کی ہر بات ہر ایک کو بتلانے کی ہوتی نہیں ہے, ورنہ لوگوں کے فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ لگا رہتا ہے. قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذن یتکلو, تب تو لوگ اسی بات پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال ترک کر دیں گے. یعنی معاذ اگر تم جو یہ روایت لوگوں کو پہنچا دو گے نا تو لوگ کیا کریں گے, سارے لوگ اعمال چھوڑ دیں گے اور کا کلمہ تو پڑا جو ہے نا, لہٰذا اب گودڑے اوڑھ کے سو جاؤ, اعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اب جو چاہے وہ غفلت کرو, جنت تو باپ کی ہے ہی ہمارے, ملنے ہی والی ہے, اسی لیے لوگ بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور اعمال صالحہ انجام نہیں دیں گے. دیکھیے یہاں ایک دوسرا پہلو بھی غور کرو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت معاص پر اطمینان ہے, حضور کو حضرت معاص پر اعتماد ہے کہ معاذ ایسے چھچورے مزاج کے نہیں ہیں کہ وہ اعتماد کر کے بیٹھ جائیں گے, بلکہ حضرت معاذ ان لوگوں کے اندر سے ہیں کہ میں یہ حدیث ان کو سناؤں گا پھر بھی اعمال صالحہ میں لگے رہیں گے, اعمال صالحہ میں مشغول رہیں گے, اسی لیے حضرت معاص کو حضور نے یہ بات بتلائی. اب ظاہر ہے کہ یہ ظرف ہر ایک کا ہوتا نہیں ہے, بعضوں کا ظرف ایسا ہوتا ہے کہ استاد نے ایک طالب علم کو کہہ دیا بیٹا تم تو بہت ذہین ہو, تمہیں تو ماشاءاللہ کتاب بہت یاد ہے, بس اگر چھچورے ظرف کا ہے تو گیا کام میں سے, استاد نے میری تو تعریف کر ڈالی ہے کہ میں بہت ذہین ہوں نے, مجھے تو بہت کتاب یاد ہے, بس اسی دن سے رات کو وہ گودڑے اوڑھ کے سو جائے گا, محنت تکرار مطالعہ سب چھوڑ دیا اس نے اور گیا کام میں سے. اور آپ جیسا وسیع ظرف ہوگا تو وہ کیا سمجھے گا, وہ تو استاد نے میرے حوصلے بڑھانے کے لیے کہا ہے, ورنہ مجھے تو اور زیادہ محنت کرنی چاہیے, اور زیادہ تکرار مطالعہ بڑھ چڑھ کے کرنا چاہیے. تو ہر ایک کو اس طرح کی باتیں نہیں بتلائی جاتی. حضرت معاص پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پورا اطمینان دا, اسی لیے خصوصی بات حضرت معاص کو حضور نے بتلائی. یہ ہے ترجمۃ الباب سے ربط. اب زندگی گزر گئی, حضرت معاذ نے کبھی کسی کو یہ بات بتلائی نہیں. وَأَخْبَرَ بِهَا مُعَاذٌ عِنْدَ مَوْتِهِ تَأَسُّمًا, موت سے پہلے پہلے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات لوگوں کو بتلا دی گناہ سے بچنے کے واسطے. یعنی انتقال سے کچھ وقت پہلے حضرت معاذ نے یہ حدیث لوگوں کو بتلا دی. کیوں بتلا دی؟ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدا من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, کہ اگر اس وقت پر بھی یہ حدیث چھپا کے رکھتے تو اس آیت کے مصداق بن جاتے. یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون, کہ دین کی بات چھپانے کے اوپر کتمان علم پر جو وعید آئی ہے اس کے وہ مصداق بن جاتے. اس گناہ سے بچنے کے لیے حضرت معاذ نے زندگی کے آخری دنوں میں یہ بات بیان کر دی. ایک بات یہ ہو گئی. اب یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے روایت کے معاملے کے اوپر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرز عمل سے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو मना फरमाया था कि भाई ये बात हरेक को मत बतलाना, और हुजूर ने इशारतन हजरत मास को रोका था। फिर हजरत मास रदी अल्लाह ताला ने ये बात लोगों को क्यों बतलाई? सवाल पैदा होता है ना। हजरत मास ने बाकायदा इजाजत मांगी, अफला उखबिरु बिहिन्ना फयस्तबशिरूना, तो हुजूर ने क्या फरमाया? इजन यत्तकिलु, वया हुजूर ने इशारा दिया कि मास सबको अभी बतलाना मत। तो हुजूर की मुमानात के बावजूद हजरत माज रदी अल्लाह ताला ने ये हदीस क्यों बयान कर दी? ये सवाल शुरा ने यहाँ खड़ा किया है, तो जवाब समझो उसका। नंबर एक, हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हो इस रिवा हुजूर की मुमानात का मफहूम ये समझे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आम लोगों के सामने इसको बयान करने से मना फरमाया है। हजरत माज ये समझे कि हुजूर ने जो मुझे इस हदीस को बयान करने से मना फरमाया, तो उसका मतलब क्या था? कि आम लोगों के सामने इसको बयान मत करना, यानी खुसूसी मजमे में बयान कर सकते हैं। तो हजरत माज ने ऐसा ही किया कि जिंदगी भर उमूमी मजमे में बयान नहीं किया, लेकिन आखिरी वक्त में कुछ खास लोगों को ये हदीस बयान कर दी। तो हजरत माज ने जो मतलब समझा, उस मतलब के एतबार से उन्होंने अमल किया कि वो यूं समझे कि हुजूर के इरशाद का मंशा ये है कि आम लोगों को नहीं बयान करना, और पस मंजर भी ऐसा ही था कि हुजूर ने आम लोगों के सामने बयान नहीं किया था, अकेले हजरत मास को बयान किया था। ये तर्ज भी हुजूर का यही था कि उमूमी लोगों के सामने ये बात बयान न की जाए, इसीलिए हजरत माज ने पूरी जिंदगी आम तौर पर इस रिवायत को बयान नहीं किया, खास लोगों के सामने दुनिया से जाते जाते ये बात बयान कर दी। दूसरी तौजीह समझो, हजरत माज के सामने दो मसले थे। एक मसला था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुमानअत, और दूसरा था हुक्मे इलाही। यहाँ हुजूर ने मना फरमाया कि भाई माज किसी को अभी मत बतलाना, और दूसरा था अल्लाह का हुक्म कि दीन की बात लोगों को पहुंचाओ, ये भी एक चीज थी। तो दो अम्र थे हजरत माज के लिए, एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अम्र मुबारक और दूसरा बारी ताला का हुक्म आली। तो हजरत माज ने जिंदगी भर नबवी अम्र पर अमल किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म आली पर अमल किया, और किसी को नहीं बतलाया, और आखिरी वक्त में अल्लाह के हुक्म पर अमल करके वो हदीस लोगों को बतला दी, ताकि कितमान इल्म की वईद से भी बच जावे। तो जिंदगी भर हुजूर की बात मान करके लोगों को नहीं बतलाया, और हुजूर के इरशाद पर अमल किया, और आखिरी वक्त में अल्लाह के हुक्म पर अमल करते हुए इशात दीन का काम किया, और कितमान इल्म की वईद से अपने आप को बचा लिया। तीसरी तौजीह बात शुर्रा ने ये की है कि हजरत माज ने ये समझा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मना फरमाया है ये मुमानअत तहरीम पर नहीं है बल्कि तंजीह पर है। मुमानअत हतमी नहीं है, पक्की मुमानअत नहीं है, बल्कि मुमानअत तंजीह है। कराइन से हजरत माज ने ये बात समझी थी कि हुजूर ने तंजीही मकरूह फरमाया, और जो है कराहत तंजीही पर एक अरसे तक अमल कर लिया, फिर जो है चूंकि छोटी मामूली सी हल्की सी कराहत थी इसीलिए फिर उसको तर्क कर दिया और वो हदीस लोगों को पहुंचा दी। चौथी तौजीह समझो, शुरू जमाने के अंदर लोग अभी इस्लाम से ज्यादा मानूस नहीं थे, इस्लाम उनके दिलों के अंदर रचा बसा नहीं था इतना ज्यादा शुरू जमाने के अंदर, इसीलिए डर ये लगा रहता था कि लोग तकिया करके बैठ जाएंगे, यानी ये हदीस अगर सुनेंगे तो उसी पर भरोसा करके बैठ जाएंगे कि हमने तो कलिमा पढ़ा है ना, अब आमाल की क्या जरूरत है। तो शुरू जमाने के अंदर जब अभी लोग इस्लाम में रासिख नहीं थे, मजबूत नहीं थे, ऐसे जमाने के अंदर खतरा था तकिया का कि लोग सिर्फ इस हदीस पर तकिया करके बैठ जाएंगे, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया था। बाद में लोगों की तबीयतें मानूस हो गई, इस्लाम लोगों के दिलों में रच बस गया, और ऐसा इस्लाम रच बस गया कि ईमान के साथ वो आमाल सालेहा के कुगर बन गए, आदि बन गए इस्लाम के साथ आमाल सालेहा के। तो जब उनकी तबीयतों में आमाल सालेहा रच बस गए और आमाल सालेहा के वो कुगर बन गए, तो अब इनको ये हदीस बतलाने में कोई कबाहत नहीं थी। शुरू में अभी लोग नए नए इस्लाम में आए थे, उस वक्त पर बतलाना मुनासिब नहीं था, बाद में इस्लाम में मजबूत हो गए, आमाल उनकी तबीयत बन गए, तो अब इनको हदीस बतलाने में कोई खतरा नहीं था। इसीलिए हजरत माज ने बाद में चल कर के ये बात लोगों के सामने बयान फरमा दी। दूसरी रिवायत जो लाए इमाम अली मकाम, قال سمعت انس قال ذكر لي, ये मुअतमिर इब्ने सुलेमान कहते हैं कि मैंने अपने वालिद बुजुर्गवार सुलेमान इब्ने तरखान को ये बात फरमाते हुए सुना। قال سمعت انس, मैंने हजरत अनस रदी अल्लाह ताला अन्हो को ये बात इरशाद फरमाते हुए सुना। قال ذكر لي, हजरत अनस कहते हैं कि मुझे ये बात जो है मुजाकरे में बतलाई गई। قال ذكر لي, और इमाम जो उसको लाए हदसना मुसद्दत करके, तो अंदाजा ये है कि ये रिवायत तालिकन है, तालिक के कुबेल से है ये रिवायत। दूसरी बात इसके अंदर ये जहन में रखना कि हजरत मास का इंतकाल बहुत पहले हो चुका था, इसलिए ये रिवायत हजरत अनस ने हजरत मास से बिला वास्ता नहीं सुनी। यकीनन बीच में कोई वास्ता होगा कि हजरत मास के किसी शागिर्द से हजरत अनस ने ये रिवायत सुनी होगी, लेकिन चूंकि मामला बैन सहाबा है इसीलिए वास्ता जिक्र करे कि न करे उससे सनद के ऊपर कोई असर आता नहीं है। तो हजरत अनस कहते हैं कि मुझे जिक्र किया गया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत माज रदी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया, मन लकी अल्लाह, जिसने अल्लाह की मुलाकात की यानी इंतकाल हुआ इस हाल में कि ला युशरिकु बिही शैआ, कि वो अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करता था, दखलल जन्ना, वो आदमी जन्नत में दाखिल हो जाएगा। कि कोई आदमी अल्लाह की मुलाकात इस हाल में करे कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता होगा, तो अल्लाह उसको जन्नत में दाखिल फरमा देंगे। कौल, हजरत माज ने कहा, अला उबशिरु बिहिन्नास, हुजूर क्या मैं लोगों को ये खुशखबरी सुना न दूं? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला माज, अभी मत कहियो किसी को, इन्नी अखाफु अन यत्तकिलु, मुझे डर है कि लोग भरोसा करके बैठ जाएंगे, इसलिए अभी किसी को कहना मत है माज। ये बात हो गई। अब देखिए ये रिवायत है न, ऊपर वाली ही रिवायत है, لیکن یہاں پر روایت چونکہ بیچ میں حضرت انس کے واسطے سے آئی، اوپر والی روایت بھی حضرت ماس کے انس کے واسطے سے، یہ بھی حضرت انس کے واسطے، دونوں کے الفاظ الگ الگ ہیں، معلوم ہوا روایت بالمعنی جائز ہے. اس سے بہت سے شراح نے روایت بالمعنی کے جواز پر بھی استدلال کیا ہے. اس لیے کہ دیکھیے وہاں حضرت ماس کیا پوچھ رہے ہیں، افلا اخبر به الناس، اور یہاں اعلی ابشر به الناس، معلوم ہوا یہ روایت بالمعنی ہوئی ہے. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اذن یتقیلو، اور یہاں پر کیا ہے، انی اخاف ان یتقیلو، تو واقعہ ایک ہی ہے، تعبیر دونوں میں الگ الگ ہے، معلوم ہوا کہ اس میں روایت بالمعنی ہوئی ہے. تو جب صحابہ روایت بالمعنی کرتے تھے تو بعد والی امت کے لیے بدرج اولا روایت بالمعنی جائز ہے، شرائط کے ساتھ، جس کی تفصیلات پہلے آپ کو عرض کی جا چکی ہے. ہم آج اس وقت نیک فالی لیتے ہیں کہ ہمارے مامو جان کا انتقال بھی اسی حال میں ہوا ہے. انشاءاللہ لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تو یقینا اللہ ان کو جنت دیں گے، اس کا ہم لوگ نیک فالی لیتے ہیں.